بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کرتبہ آڈیو لائبریری کی پیشکش جاسوسی دنیا ناول نمبر 112 زرد فتنہ. یہ روشن ہیولہ کا دوسرا حصہ ہے. مصنف ابن صفی. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے 0306787822 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1.
جاسوسی دنیا نمبر 112 زرد فتنہ دوسرا حصہ پیش رس. زرد فتنہ ملاحظہ فرمائیے. یہ سنگھی کی کہانی ہے. اس کے سلسلے میں بے شمار تجاویز موصول ہوئی تھیں. بہرحال دیکھیے کہ اس کی واپسی کس حد تک آپ کی دلچسپیوں میں اضافہ کر سکتی ہے. سنگ بلا شبہ ایک بڑا مجرم ہے اور خود کو اچھا آدمی نہیں کہتا، لیکن اسی کہانی میں آپ کو ایسے مجرم بھی ملیں گے جو اپنے جرائم کو جرائم نہیں سمجھتے، ملک و قوم کی شرح پر نشترزنی بھی کرتے ہیں اور نیک نام بھی بنے رہتے ہیں. بڑے آدمی کہلاتے ہیں، حالانکہ بڑا آدمی صرف وہ ہے جس کی تگ و دو صرف اپنی ہی ذات کے لیے نہیں ہوتی. اگر مالدار ہوتا ہے تو خود کو ایک چوکیدار سے زیادہ نہیں سمجھتا، اس مال کا چوکیدار جو دراصل اللہ کی ملکیت ہے اور اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے صرف کرتا ہے. ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں اللہ کی زمین ہی سے تو حاصل کرتے ہیں، اور اس پر ہمارے حقوق صرف اسی حد تک ہوتے ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. آپ کہیں گے آخر میں اس تفریحی کتاب میں واعظ و نصیحت کے دفتر کیوں کھول بیٹھا، لیکن یہ باتیں اس کہانی سے ہٹ کر نہیں ہیں. اس کا مرکزی خیال یہی ہے. اس میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ملک و قوم کا حق چوری چوری غیروں کی تحویل میں دے دیتے ہیں اور پھر ایک تیسرے آدمی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر اپنی سزا کو پہنچتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بسا اوقات مجرموں کے پیدا کردہ حالات کی بنا پر خود قانون کے محافظوں کی پوزیشن خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ان کے خلاف شکوک و شبہات کے تومار بند جاتے ہیں. فریدی ایسی ہی دشواری سے کس حد تک عہدہ بر آ ہوتا ہے. حمید کی چوہیا کی واپسی کے تقاضے بھی عرصے سے ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ پرانی بات ہوئی. اس کی واپسی سے شاید آپ زیادہ محظوظ نہ ہو سکیں. اس کی جگہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ جانور کے ساتھ حمید صاحب تشریف لائے ہیں اور آئندہ بھی آپ اس جوڑے کے کرتبوں سے محظوظ ہو سکیں گے. پیشرس کے سلسلے میں فرمائشات آتی رہتی ہیں کہ اسے بھی دلچسپ ہونا چاہیے. در حقیقت یہ آپ کے جواب طلب دلچسپ خطوط ہی کے سہارے دلچسپ ہوا کرتا تھا، اور پھر کبھی دل چاہتا ہے کہ آپ بعض معاملات پر سنجیدگی سے غور کریں. زندگی محض ہنسی خوشی کا کھیل نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ میں ہنسی کھیل ہی کے ذریعے آپ کو زندگی کے حقائق سے قریب تر لانے کی کوشش کرتا ہوں. ابن صفی. پر اسرار اینک. قاسم نے ہزاروں بار تہیہ کیا تھا کہ حمید کے سائے سے بھی دور رہے گا، لیکن کبھی اس پر عمل نہ کر سکا. حمید کی شکل دیکھتے ہی عجیب سی ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا اور اس سے اس وقت تک چھٹکارا نہ پا سکتا جب تک کہ مل بیٹھنے کا موقع نصیب نہ ہوتا. آج بھی یہی ہوا. نیا گھر کے سوئمنگ پول کے قریب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن قاسم کو حمید کے انداز میں کچھ بیگانگی سی نظر آئی. بالکل ایسا لگا جیسے وہ اسے نظر انداز کرنا چاہتا ہو. حمید بھی تنہا ہی تھا. اگر کسی لڑکی کی ہم جلیبی کی بنا پر اس نے قاسم کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا ہوتا تو اسے ذرا برابر بھی حیرت نہ ہوتی. اس نے سر ہلا کر معمولی سی شناسائی تک کا اعتراف کرنا گوارا نہ کیا. آخر کیوں؟ قاسم سوچنے لگا. ماضی قریب میں ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تلخی بھی پیدا نہ ہوئی تھی، پھر کیا بات تھی؟ سوئمنگ پول میں بھی اس وقت صرف مرد ہی نظر آ رہے تھے. دور دور تک کسی لڑکی کا پتہ نہیں تھا. قاسم الجھن میں مبتلا ہو گیا. پھر اس نے سوچا کہیں پول میں تیرنے والوں میں سے کسی کی نگرانی نہ کر رہا ہو. لیکن وہ پول کی طرف دیکھ ہی کب رہا تھا۔ اس کی تو پشت تھی پول کی جانب۔ اس کی اور قاسم کی میز کے درمیان 3 خالی میزیں ہائی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک تو حمید کی یہ کج ادائی برداشت کرتا رہا تھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی پشت پر پہنچ کر بولا، اینک لگاؤ، اگر مجھ جیسا پہاڑ تم کو نظر نہیں آتا۔ حمید چونک پڑا، لیکن اس بار بھی قاسم نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت ہی سی محسوس کی۔ نخرے کیوں کر رہے ہو؟ قاسم جھنجھلا گیا۔ حمید نے پہلے تو اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا، پھر اچانک اس کی آنکھیں مغموم سی ہو کر رہ گئیں۔ طویل سانس لے کر اس نے جیب سے نوٹ بک نکالی اور ایک سادہ صفحے پر لکھنے لگا، مجھ پر رحم کرو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے بولنے کی ممانعت کر دی ہے۔ قاسم نے جھک کر اسے پڑھا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، بیمار ہو تو یہاں کیوں دھرے ہوئے ہو؟ حمید نے پھر لکھا، زبان کی بیماری ہے، ویسے اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی لونڈیا ٹکرا گئی تو؟ قاسم آنکھیں نکال کر غرایا، میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا، حمید نے لکھا۔ امی جاؤ، مر گئے معافی مانگنے والے، قاسم نے اس کے چہرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، تم معافی مانگو گے لونڈیا سے۔ حمید نے نوٹ بک بند کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور قاسم کی ہی حلق سے آزاد ہونے لگی۔ ایک بار حمید نے پھر نوٹ بک نکالی اور لکھنے لگا، اگر ایشی کرنا چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ، فی الحال اس چکر میں نہ پڑو کہ میں تمہیں کہاں لے جاؤں گا۔ قاسم تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، اچھی بات ہے، چلو، لیکن یاد رکھو، اگر میرے ساتھ کوئی 420 ہوئی تو اچھا نہ ہوگا۔ حمید اس طرح سر کو جنبش دے کر اٹھ گیا جیسے اس سے 100% متفق ہو۔ باہر نکل کر قاسم نے اس سے پوچھا، میری گاڑی سے چلو گے یا اپنی گاڑی سے؟ جواب میں حمید نے اپنی انگلی اس کے سینے پر رکھ دی۔ ڈاکٹر بھی سالہ چگد ہی معلوم ہوتا ہے، جس نے ہوں ہاں کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ قاسم بڑبڑ آیا، حمید صرف ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اس پر قاسم نے اور بھی زیادہ جلا کر پوچھا، تو کیا سالے نے ہنسنے سے بھی منع کر دیا ہے؟ حمید کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور قاسم کو سنجیدہ ہو جانا پڑا۔ بہرحال وہ دونوں رولز میں جا بیٹھے۔ قاسم سچ مچ اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اظہار ہمدردی کرے۔ اسے لکھنے کی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا کچھ دیر بعد اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا، یہ ڈاکٹر بھی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، تمہاری زبان میں آبلا وابلا پڑ گیا ہوگا، بولنے ہی کو منع کر دیا، ہمیں بولنے سے تو پیٹ کی گرمی نکلتی ہے، میری خالہ اماں اگر 10 منٹ بھی خاموش رہیں تو ان کے معدے میں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے وہ بس بولتی ہی رہتی ہیں۔ حمید نے جیب سے نوٹ بک نکال کر اس پر لکھا، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارا خالو ابا نہیں ہوں۔ قاسم نے زوردار کہکہ لگایا اور بولا، خوشی تو مجھ کو بھی ہے کہ میں خود ہی اپنا خالو ابا نہیں ہوں، اگر ہوتا تو جانتے ہو کیا ہوتا۔ حمید نے مسمسی صورت بنا کر سر کو منفی جنبش دی۔ اس پر قاسم بولا، میرے دماغ کی گرمی کبھی نہ نکل سکتی۔ حمید اشارے سے اسے دائیں بائیں مڑنے کی ہدایات دیتا جا رہا تھا، دفتن قاسم بولا، امی یہ کہاں لیے جا رہے ہو، ادھر تو میں کبھی نہیں آیا۔ حمید کچھ نہ بولا، اس بار اس نے کچھ لکھا بھی نہیں، آخر ایک جگہ رکنے کا اشارہ کر کے مسکرایا۔ قاسم نے گاڑی روک دی سڑک کے کنارے، جدھر گاڑی روکی گئی تھی ایک بڑی 3 منزلہ عمارت تھی۔ اوپر کی منزلوں میں بے شمار فلیٹ تھے اور نچلا حصہ بناوٹ کے اعتبار سے بھی منقسم نہیں معلوم ہوتا تھا۔ دونوں گاڑی سے اتر کر عمارت کی طرف بڑھے۔ نچلی منزل کے بڑے سے پھاٹک پر ایک باوردی ملازم نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تب قاسم کو معلوم ہوا کہ وہ کوئی ریکریشن ہال تھا۔ اس کی دانست میں بڑا ریکریشن ہال، اس شہر میں اتنا بڑا شاید ہی کوئی دوسرا رہا ہو۔ فضا میں رقص کی موسیقی بکھری ہوئی تھی اور بے شمار جوڑے رقص کر رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور اچانک ایک لہیم شہیم عورت بائیں جانب سے قاسم پر جھپٹی، کیا آپ میرے ہم رقص بننا پسند کریں گے؟ اس نے قاسم کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر سوال کیا۔ قاسم نے بوکھلا کر حمید کی طرف دیکھا اور احمقانہ انداز میں منہ چلانے لگا. جلدی بولیے, عورت نے اس کا بازو پکڑ کر کہا, کہیں میری بہن کی نظر آپ پر نہ پڑ جائے. جج جی میں کیا بولوں, ان سے پوچھئے. قاسم حمید کی طرف مڑا اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, کیونکہ حمید کا کہیں پتہ نہ تھا. ارے باپ رے, آپ میری بات کے جواب کیوں نہیں دیتے, عورت نے قاسم کو پھر جھنجھوڑا. جج جی وہ میرا ساتھی, جہنم میں جھونکیے ساتھی کو, میں آپ کی ساتھی ہوں. وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے ناچنا نہیں آتا. میں سکھا دوں گی, اس نے قاسم کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور اسے رقاصوں کی بھیڑ کی طرف کھینچنے لگی. قاسم بری طرح بوکھلایا ہوا تھا, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی لمحے بھی لڑکھڑا کر فرش پر آ رہے گا. بہرحال وہ اس عورت کے ساتھ لڑکھتا پھر رہا تھا. آپ بہت جلد سیکھ لیں گے, عورت اس سے بولی. ہوں ہوں, قاسم اڑے اڑے ذہن کے ساتھ بولا. جی ہاں بالکل, پانچ سال بعد میں ناچ رہی ہوں. کیوں پانچ سال؟ پانچ سال تک کوئی ہم رقص ملا ہی نہیں, جھینگر جیسے لوگوں کے ساتھ کون ناچے. قاسم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دفتن ایک لمبی تڑنگی عورت نے اس پر گلگار کی, اس کی ہم رقص کو دھکا دے کر الگ کیا اور اس کے ہاتھ خود تھام لیے. پہلی دوسری پر بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹی تھی. یہ کیا حرکت ہے, کتنی دیر سے ناچ رہی ہو, کیا صرف اپنے نام الاٹ کرا لیا ہے, دوسری نے غسیلے لہجے میں کہا. وہ دونوں جھگڑا کر رہی تھی اور قاسم حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں گھورے جا رہا تھا. پہلی کی عمر 25 کے لگ بھگ رہی ہوگی اور دوسری 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی. نقوش دونوں کے دلکش تھے اور ان کے درمیان کسی قدر مشابہت بھی پائی جاتی تھی. قاسم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے. حمید کی تلاش میں چاروں طرف نظر دوڑانے لگا لیکن وہ کہیں نہ دکھائی دیا. ایک دراز قد دبلا پتلا بوڑھا آدمی ان کی طرف تیزی سے چلا آ رہا تھا. اس کے سر اور بھووں کے بال سفید تھے. یہ کیا ہو رہا ہے, اس نے قریب پہنچ کر ان دونوں کو مخاطب کیا. دونوں نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا اور اچانک قاسم پر منکشف ہوا کہ وہ بوڑھا ان دونوں کا ڈیڈی ہے. قاسم کو ہنسی آ گئی اور بوڑھا چونک کر اسے گھورتا ہوا بولا, آپ ہنس کیوں رہے ہیں جناب؟ قدرت کی ظریف ستمی پر ہنس رہا ہوں. یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس نے خشک لہجے میں پوچھا. مطلب یہ کہ وہ جو ہوتی ہے, یعنی کہ آپ ان دونوں کے ڈیڈی ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر, غالباً آپ قدرت کی ستم ظریفی کہنا چاہتے تھے. جی ہاں وہی وہی, وہ دونوں بدستور توتو میں یہ جا رہی تھی. بوڑھے نے قاسم کا ہاتھ پکڑ کر کہا, آئیے میرے ساتھ, ان دونوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے مگر کچھ نہیں, پہلے انہیں طے کر لینے دیجئے کہ کون کتنی دیر تک آپ کے ساتھ ناچے گی. وہ اسے ایک کیبن میں لایا, دونوں بیٹھ گئے اور بوڑھے نے اس سے کہا, یہ دونوں لڑکیاں میرے لیے وبال جان بن گئی ہیں, آپ پہلے آدمی ہیں جسے انہوں نے پسند کیا ہے. ارے جی ہی 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 ہی, میں کیا؟ نہیں آپ بہت کچھ ہیں, کیا شادی شدہ ہیں آپ؟ جھوٹ نہیں بولوں گا, بیوی ہے تو لیکن میرے کام کی نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, آپ مجھے اپنا ہمدرد اور دوست پائیں گے, یہ تحفہ قبول فرمائیے. اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک اینک نکالی جو عام اینکوں سے مختلف تھی. فریم کی بناوٹ عجیب تھی. ذرا اس اینک کو لگا کر ناچ دیکھیے, لطف دوبالا ہو جائے گا, اس نے اینک قاسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. قاسم نے اینک لگائی اور بوڑھا کیبن کا پردہ ہٹانے لگا. ارے 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 باپ رے, قاسم کی زبان سے بے ساختہ نکلا اور اس نے اینک اتار دی. سانس پھولنے لگی تھی اور پیشانی پر پسینے کی بوندے پھوٹ نکلی تھی. کیوں کیا ہوا, بوڑھے نے مسکرا کر پوچھا. قاسم جی پی سی ہنسی کے ساتھ بولا, کیا آپ یہ اینک میرے ہاتھ بیچنا چاہتے ہیں؟ تو فتن پیش کی ہے جناب عالی, تب تو آپ بے حد حرامی معلوم ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ اینک آپ کو قبول کرنی ہی پڑے گی. قاسم ہکلانے لگا, جی دراصل جلدی میں ایسی بےہودہ بات میری زبان سے نکل گئی, ورنہ میں تو آپ کا غلام ہوں. کوئی بات نہیں، وہ قاسم کا شانہ تھپک کر بولا، میں خود بھی اپنے آپ کو بے حد حرامی سمجھتا ہوں۔ قاسم نے اینک تو کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑ آیا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ میرے بزرگ ہیں۔ چلو معاف کر دیا، بوڑھا ہنس پڑا۔ رات کے کھانے کے بعد کیپٹن حمید بیرونی برآمدے میں آ بیٹھا۔ فریدی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، لہٰذا اسے اکیلے ہی کھانا پڑا تھا۔ پائپ سلگا کر آرام کرسی پر نیند دراز ہو گیا۔ پانچ منٹ نہیں گزرے تھے کہ پھاٹک پر کوئی گاڑی رکی اور چوکی دار پھاٹک کھولنے لگا۔ گاڑی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور حمید اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ قاسم کی رولز تھی۔ قاسم گاڑی سے اتر کر برآمدے کی طرف بڑھا، وہ حمید کو گھورے جا رہا تھا۔ قریب پہنچا تو حمید مسکرا کر بولا، خیریت تو ہے؟ ہائے ہائے، قاسم ہاتھ نچا کر بولا، اب اجازت دے دی سالے ڈاکٹر نے، کہاں کی ہانک رہے ہو، مگر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ بے وقوف ہی بنو۔ بیٹا وہ چیز ہاتھ لگی ہے کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، تم نے تو بے وقوف ہی بنایا تھا۔ تم نشے میں تو نہیں ہو، کب کی بات ہے، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اس لیے اب بات نہ بڑھاؤ، اور اب عیش کرنا چاہتے ہو تو تم خود میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ جہاں جی چاہے، کیا پرواہ ہے، کسی نائٹ کلب، ہوٹل، کوئی اور تفریح گاہ، کہیں بھی، یہ بات ہے اور کیا۔ اچھا تو چلو، حمید اٹھتا ہوا بولا، بالکل نہ ڈرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اس بڈھے اور اس کی بیٹیوں کے صدقے میں۔ کس بڈھے اور اس کی بیٹیوں کی بات کر رہے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، تم نے تو ایک ہی دیکھی تھی اور کھسک گئے تھے، ایک اور تھی، اس کی بہن، ہائے ہائے، دونوں ہی میری طرح ہمالیہ پہاڑ تھی۔ کب کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم نے پی رکھی ہے حمید بھائی؟ قاسم یک بیک سنجیدہ ہو کر حمید کو گھورنے لگا، پھر بولا، یار زبان کی بیماری آدمی کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ چلو چلو، راستے میں باتیں ہوں گی، حمید اس کا شانہ تھپک کر بولا، ہاں ضرور، میں قسم کھاتا ہوں کہ تم سے اس حرکت کا بدلہ نہیں لوں گا۔ حمید نے طویل سانس لی اور دونوں برآمدے سے اتر کر رولز کے قریب آئے۔ مجھے ڈرائیو کرنے دو، حمید نے کہا، کیوں، کیا میں نے شراب پی رکھی ہے؟ یہ بات نہیں ہے، بس رولز ڈرائیو کرنے کو جی چاہ رہا ہے، مجھ جیسا غریب آدمی اس کی توقع تو رکھ نہیں سکتا کہ کبھی رولز خرید سکے گا۔ کیوں دل تھوڑا کرتے ہو حمید بھائی؟ قاسم نے خلوص سے کہا، دل چاہے تو گاڑی تم ہی رکھ لو۔ ارے نہیں، مجھ جیسا غریب آدمی یہ ہاتھی مفت میں بھی نہیں پال سکتا۔ اچھا بس، اب غریب وریب کی باتیں بند کرو، چلو بیٹھو، تم ہی ڈرائیو کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ گرینڈ کے بال روم میں داخل ہوئے۔ گیلری میں انہیں ایک خالی میز بھی نصیب ہو گئی۔ قاسم نے بیٹھتے ہی کھانے پینے کی کچھ چیزوں کا آرڈر دیا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، حمید بولا، فکر نہ کرو، میں کھاؤں گا، قاسم نے رقص کرنے والوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر حمید نے کہا، اب دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے تھے؟ یہی تفریح؟ قاسم نے رقاصوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ تو میں تمہاری مدد کے بغیر بھی دیکھ سکتا تھا، حمید نے غسیلے لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں دکھانا چاہتا ہوں، قاسم ہنس کر بولا، وہ تم خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ لو اینک لگا کر دیکھو۔ قاسم نے اینک نکال کر حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ او حمید اینک اس کے ہاتھ سے لے کر اس کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ غیر معمولی بناوٹ کی اینک تھی اور اس کا وزن بھی عام اینکوں کے وزن سے کئی گنا زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ امے تم تو پیڑ گننے لگے، آم کھاؤ آم، قاسم اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ حمید اینک لگا کر رقص کرنے والوں کی طرف مڑا۔ ارے ارے واہ، او لاہولا والا کوتا، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اینک اتار دی اور قاسم کو پھال کھانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہاں سے ملی یہ اینک؟ لاؤ ادھر لاؤ، قاسم نے اینک واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مزاج ہی نہیں ملتے الاٹ صاحب کے، میں تو سمجھا تھا کہ دیکھ کر خوش ہوں گے، ورنہ میرے ٹھینگے کو غرض تھی دوڑے آنے کی۔ واہ، نیکی برباد، گناہ لازم، گراتے ہیں مجھ پر، آنکھیں دکھاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں یہ اینک کہاں سے ملی ہے؟ حمید نے اینک کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ امی جاؤ، تم اسے ہضم نہیں کر سکتے، دھونس کسی اور پر جمانا، ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دوں گا۔ سنو، کیا تم جیل جانا چاہتے ہو؟ تمہاری تو ایسی کی تیسی، قاسم اٹھتا ہوا بولا، لیکن حمید کو موقع کی نزاکت کا اندازہ تھا، اس لیے وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر کسی قدر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ بڑی تیز رفتاری سے صدر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ قاسم جتنی دیر میں صدر دروازے پر پہنچے گا وہ کمپاؤنڈ میں ہوگا، اور پھر وہ قاسم ہی کی رولز لے بھاگا تھا، سیدھا گھر پہنچا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ فریدی اس دوران میں گھر واپس آ گیا تھا۔ کھانے کی میز پر اس سے ملاقات ہوئی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم قاسم کے ساتھ گئے ہو، اس نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر یوں ہی روا روی میں کہا۔ بہت جلد واپس آ گئے، ایک کارنامہ انجام دے کر آیا ہوں۔ اچھا، فریدی نے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے جن اینکو کے متعلق افواہ سنی تھی ان میں سے ایک ہاتھ آ گئی ہے۔ اوہ، کہاں ہے؟ جیب میں، ابھی دیتا ہوں، لیکن خدا را اسے لگا کر میری طرف نہ دیکھیے گا۔ لاؤ، میں خود کو دیکھوں گا، فریدی نے ہاتھ بڑھایا۔ حمید نے اینک جیب سے نکال کر میز پر ڈال دی اور خود دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تھوڑی دیر میں قاسم بھی پہنچنے ہی والا ہوگا، لہذا ڈرائنگ روم سے ملحقہ کمرے میں بند ہو بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، قاسم کی دھاڑیں سنائی دیں اور ساتھ ہی فریدی کی گرج بھی، وہ اس سے خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا۔ حمید دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، وہ دونوں وہیں تھے۔ حمید کو دیکھتے ہی قاسم دھاڑا، لاؤ میری اینک۔ اوہو، تو وہ اینک تمہاری ہے؟ فریدی نے کہا۔ جی ہاں، میری ہے، یہ چھین کر بھاگا ہے اور اوپر سے کہتا ہے جیل بھیجوا دوں گا۔ یقیناً جیل جاؤ گے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا، اگر یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں ملی کہاں سے۔ تمہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ پولیس ایسی اینکوں کی تلاش میں ہے۔ ارے باپ رے، پہلی بار قاسم کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آئے۔ امیر کی گرفتاری۔ کچھ دیر تو قاسم کے چہرے پر خوفزدگی طاری رہی، پھر یک بیک چونک کر بولا، اب کیا میرے ساتھ فراڈ کیا جائے گا؟ کیا مطلب؟ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جہاں سے مجھے ملی ہے وہاں یہی شیطان تو مجھے لے گیا تھا۔ قاسم حمید کی طرف ہاتھ اٹھا کر دھاڑا، تم گھاس تو نہیں کھا گئے؟ حمید چیخا، نہیں، میں نے تو گوبھی کے پتے چبائے تھے۔ تم سالے اتنا یاد رکھنا، میں بھی کسی کباڑی کی اولاد نہیں ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، فریدی نے اس کا شانہ تھپک کر کہا، ہم کسی دوسری جگہ گفتگو کریں گے، حمید تم یہی ٹھہرو گے۔ حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور بجا ہوا پائپ سلگانے لگا۔ قاسم فریدی کے ساتھ باہر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر حمید کو قہر آلود نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فریدی تنہا واپس آیا، تم آج شام اسے کہاں لے گئے تھے؟ اس نے حمید کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، آپ ملازموں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ میں 3 بجے سے 8:30 بجے تک گھر ہی پر رہا تھا اور اسی مردود کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اس نے ایک دلچسپ کہانی سنائی ہے، اور پھر اس نے قاسم کی روداد دہرا کر کہا، اگر وہ تم نہیں تھے تو آپ خود غور کیجئے، آخر مجھے کیا پڑی تھی کہ خاموش رہنے کے لیے کوئی بہانہ تراش کر کے اس سے تحریری گفتگو کرتا۔ ہوں، یہی نقطہ تمہاری موافقت میں ہے، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، یقیناً وہ آدمی جو تمہارے بھیس میں تھا آواز بھی بدل لینے پر قادر نہ رہا ہوگا، لیکن آخر اس کا مقصد سنگ ہی نے جتایا ہے، شہر میں گردش کرنے والی این کے اسی کی تقسیم کردہ ہیں۔ سنگ ہی؟ ہاں، وہ بوڑھا سنگ ہی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس حرکت سے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دھمکی؟ اگر یہ این کے عام ہو گئیں تو پورا شہر کتوں کا جنگل بن کر رہ جائے گا۔ یہ تو ہے، حمید پرتشویش لہجے میں بولا، मैंने फिलहाल कासिम को समझा बुझा कर वापस कर दिया है। ऐनक मेरे ही पास है, लाइए मुझे वापस कर दीजिए। शट अप, उसकी नहीं हुई, आप अकेले अकेले महसूस होते फिरेंगे। लफ्ज महसूस इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फरीदी ने सख्त लहजे में कहा। आदमी इतना कमीना हो गया है कि ऐसी इनके बनाने पर उतर आया है। हमीद कुछ न बोला, फरीदी के चेहरे पर कबीदगी के आसार थे। थोड़ी देर बाद हमीद ने पूछा, क्या इस जगह रेड नहीं किया जाएगा जहां दोनों की मुलाकात हुई थी? ला हासिल, संग अब वहां मौजूद ना होगा, उससे बेहतर तो यही होगा कि कासिम पर गहरी नजर रखी जाए। किस तरह? सोचेंगे, फरीदी ने कहा और ड्राइंग रूम से बाहर जाने लगा। ठहरिए, क्या आप मुझे बाहर जाने की इजाज़त देंगे? हमीद बोला। कहाँ जाना चाहते हो? वहीं जहाँ मेरा हमशक्ल कासिम को लेकर गया था, उससे फायदा? मुझे यकीन है कासिम यहाँ से सीधा वहीं जाएगा। हमीद साहब, मैं नहीं चाहता कि इस बार संगी आपको पकड़कर बतौर यरगमाल रखे और मुझसे अपना मुतालबा दोहराए। अरे तो क्या चूड़ियां पहनकर बैठ रहूं? अच्छी बात है, जाना ही चाहते हो तो मेकअप में जाओ, फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। थोड़ी देर बाद वो तजुर्बा गाह में हमीद का मेकअप कर रहा था। बस अब ये समझ लो कि कुछ दिनों तक तुम्हें इस मेकअप में रहना पड़ेगा और तुम उधर का रुख भी नहीं करोगे तो फिर मुझे कासिम ही की निगरानी करनी होगी, हमीद ने पूछा। बहुत ज्यादा नहीं, मुकाबिल संग है, इसे हर वक्त याद रखना। फिलहाल उसने कासिम के तवसुत से ये ऐनक मेरे पास भिजवाई है, हो सकता है अब वो इस मेकअप ही को इस्तेमाल ना करे जिसमें कासिम से मिला था, लेकिन कम अज कम उन दो औरतों का सुराग तो मिल ही सकता है जिन्होंने कासिम के साथ रक्स करना चाहा था। क्या मंजर होगा, हमीद ने कह कहा लगाया। और हाँ सुनो, रोशन हेवला वाले केस में कागजात पर किसी एम फ्रेक ही का नाम दर्ज किया गया है जो बिल आखिर निकल जाने में कामयाब हो गया था। यह सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि वो संग ही था। क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? ताकि अपने तौर पर उसकी सरकूबी कर सकूं। संघ का नाम जाहिर होते ही ऊपर तक खुलबुली मच जाती और मशवरों पर मशवरे मिलने लगते, और संघ इस किस्म के हिजानात से फायदा उठाने का माहिर है। अब ये जो हरकत उसने शुरू की है उसका मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि हमारी हुकूमत को इन दोनों कैदियों की रिहाई पर मजबूर करे। अगर आप ऐनक मुझे दे दें तो क्या हर्ज है? शायद इसी के तवसुत से मैं संघ या उसके एजेंटों तक पहुंच सकूं। बस, फरीदी हाथ उठाकर बोला, तुम अहमक हो। उस रात अगर तुम उसकी बदजबानी पर चराग पा होकर झपटना पड़े होते तो वो बचकर नहीं निकल सकता था। हमीद कुछ न बोला। मेकअप कर चुकने के बाद उसने फोन पर किसी के नंबर डायल किए और उससे गुफ्तगू करता रहा, लेकिन हमीद उसका मफहूम न समझ सका जिस जबान में गुफ्तगू हुई थी उसके लिए बिल्कुल नई थी। और ये कोई नई बात भी ना थी कि हमीद इस सिलसिले में पूछगछ शुरू कर देता। फरीदी रिसीवर रखकर घड़ी पर नजर डालता हुआ बोला, ठीक 15 मिनट बाद तुम अकबी पार्क की तरफ से बाहर जाओगे और सियाह रंग की एक गाड़ी तुम्हें नई क्यामगाह तक पहुंचा देगी, बकिया हिदायत फिर मिलेंगे। अमीर तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। कुछ दूर चलने के बाद कासिम की जहनी रो फिर बहक गई और उसने गाड़ी घर वाले रास्ते से हटाकर उसी तरफ डाल दी जहाँ दोनों औरतों और उनके डैडी से मुलाकात हुई थी। रात के 11 बज चुके थे, उस तफरीगा की आबादी अब पहले से दुगनी हो गई थी। कासिम उन्हें चारों तरफ तलाश करता फिर रहा था, औरतों से ज्यादा उसे बूढ़े की तलाश थी, इसलिए उन दोनों पर खुद इसकी नजर ना पड़ सकी और बिलाखिर वो दोनों ही उसके पास पहुंच गई। हमें बेहद शर्मिंदगी है, एक बोली, अब हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, दूसरी ने कहा और कासिम के दांत निकल पड़े। आपके वालिद साहब कहाँ हैं? कौन वालिद साहब? दोनों ने बेयक वक्त पूछा, कुछ मुतहय्यर सी नजर आने लगी थी। वही वो जो मुझे अपने साथ केबिन में ले गए थे, दोनों हंस पड़ी। अरे वो तो यूं ही एक हफ्ती सा बुढ़ा था, یہاں سب سے کہتا رہتا ہے کہ مجھے دیدی کہا کرو۔ واقعی قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور کیا، چلیے ہماری میز پر چلیے۔ وہ ایک گوشے میں آ بیٹھے۔ میز پر کھانے پینے کا وافر سامان موجود تھا۔ قاسم نے پہلے تو شرما حضوری میں کھانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جو ان کے مزید اصرار پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا ہے تو وہ یہ بھی بھول گیا کہ میزبان دو تگڑی سی عورتیں ہیں۔ وہ اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی اور قاسم کی نظر صرف اس پر تھی کہ کتنی پلیٹیں باقی بچی ہیں۔ دفتن ان میں سے ایک اٹھ کر کسی طرف چلی گئی۔ دوبارہ واپس آئی تو قاسم نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہا تھا اور ساری پلیٹیں خالی ہو چکی تھیں۔ اسی عورت نے قاسم سے کہا، کیا آپ اس زندہ دل بوڑھے سے ملنا ہی چاہتے ہیں؟ جی ہاں، بہت ضروری ہے، قاسم نے لمبی سی دکار لے کر کہا۔ یعنی وہ منحوس بڈھا آپ کے لیے ہم سے زیادہ اہم ہے کہ آپ ہماری کمپنی چھوڑ کر اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اپنی ایسی کی تیسی میں جائے، بہت دیکھے ہیں ایسے بڈھے، بھلا آپ لوگوں کو کون چھوڑنا چاہے گا؟ ہم طے کر چکے ہیں کہ اب آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ایک ہفتہ ایک کے ساتھ رہیے اور ایک ہفتہ دوسری کے ساتھ۔ نہیں، قاسم کی باتیں کھل گئیں، یقین کیجئے ہم نے بہت سنجیدگی سے فیصلہ کیا ہے۔ ہی 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 لیکن وہ بڈھے صاحب رہتے کہاں ہیں؟ اوہو، تو کیا آپ اس ہفتی سے اتنے ہی متاثر ہوئے ہیں؟ اچھے آدمی ہیں، قاسم سر ہلا کر بولا۔ اچھی بات ہے، تو پھر تم جاؤ، پہلے اسی سے مل آؤ۔ کہاں جاؤں؟ یہ رہا اس کا پتہ۔ عورت نے ایک وزٹنگ کارڈ قاسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ قاسم نے اسے دیکھا اور سر ہلا کر بولا، تو پھر جاؤں، بہت جلد واپس آ جاؤں گا، بھولنا نہیں، ہم یہی ملیں گے۔ قاسم بوکھلائے ہوئے انداز میں ان سے رخصت ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر اس نے بڈھے کے پتے والے کارڈ پر نظر ڈالی اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ اس کے مطابق اسے چیتم روڈ کی 16th عمارت میں جانا تھا۔ کار حرکت میں آئی اور وہ اسے بیک کرنے لگا۔ دفتر پشت سے آواز آئی، میں پچھلی سیٹ پر موجود ہوں، بس اپنی کوٹھی کی طرف نکل چلو، وہیں باتیں ہوں گی۔ قاسم نے آواز پہچان لی، اس بوڑھے کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ جی بہت اچھا، قاسم نے دھڑکتے دل سے کہا، میں تمہیں خوش کر دوں گا، میرے پاس بڑی عمدہ چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چشمہ پولیس والوں نے چھین لیا ہے، قاسم بولا۔ بھلا یہ کیوں ہوا برخوردار؟ میرا ایک دوست ہے کیپٹن حمید، وہی جو مجھے اس کلب میں لے گیا تھا، اسی نے چھین کر اپنے آفیسر کرنل فریدی کو دے دیا۔ کیا تم ان دونوں سے ڈرتے ہو؟ میں کیوں ڈرنے لگا، قاسم گرایا۔ اچھا تو میں تمہیں ایسے 50 چشمے دوں گا، اپنے دوستوں میں مفت تقسیم کر دینا۔ اچھی بات ہے، میں دیکھوں گا کہ وہ لوگ میرا کیا کر لیتے ہیں۔ شاباش، لیکن تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں انہیں تقسیم کر دوں؟ ان دونوں سے بدلہ لینے کے لیے، آخر انہوں نے تم سے وہ عینک کیوں چھینی؟ ہاں یہ تو ہے، قاسم کو یک بیک غصہ آ گیا۔ پھر اچانک ایک خیال کے تحت کافور بھی ہو گیا اور اس نے بوڑھے سے کہا، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں لے جاؤں گا۔ کیوں؟ اگر تم نے وہاں عینک لگا کر دیکھنا شروع کر دیا تو؟ میں صاحبزادے، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں۔ پھر کیوں بانٹتے پھر رہے ہو؟ اچھی بات ہے، گاڑی روکو اور مجھے اتار دو۔ ہمیں تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میرے گھر بھی چلو؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، میں اپنا ہینڈ بیگ چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں 50 NK موجود ہیں۔ بس اگلی گلی میں گاڑی موڑ کر مجھے اتار دو۔ بہت اچھا۔ دوسرے دن فریدی کو اپنے دفتر میں سعد آباد کے پولیس اسٹیشن کے انچارج کا پیغام ملا، جس کے مطابق اس نے ایک آدمی کو 48 NK سمیت گرفتار کیا تھا۔ فریدی اٹھ گیا۔ اینکو سے متعلق یہ ہدایت اسی کی طرف سے جاری کی گئی تھی کہ جیسے ہی کوئی اس سلسلے میں پکڑا جائے اسے فوراً مطلع کر دیا جائے۔ سعد آباد کے پولیس اسٹیشن پر پہنچ کر اس کے ذہن کو زبردست جھٹکا لگا، کیونکہ حوالات کی سلاحوں کے پیچھے اسے جو آدمی نظر آیا وہ کیپٹن حمید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پچھلی رات وہ اسی میک اپ میں تو گھر سے رخصت ہوا تھا۔ حمید نے اسے دیکھ کر نچلا ہون دانتوں میں دبا لیا تھا۔ فریدی خاموشی سے انچارج کے آفس میں پلٹ آیا۔ کس طرح ہاتھ لگا؟ اس نے خشک لہجے میں انچارج سے سوال کیا۔ بس مجھے اس پر شبہ ہوا تھا جناب، یقین کیجئے بیگ میں پورے 48 چشمے موجود ہیں، انچارج نے جواب دیا۔ بیگ کہاں ہے؟ انسپیکٹر نے بیگ فریدی کے حوالے کر کے رسید حاصل کر لی۔ ملزم کو بھی اپنے محکمے ہی کے لاک اپ میں رکھوں گا، فریدی نے کہا۔ میں نے ابھی اس کا بیان نہیں لیا جناب، فکر نہ کیجئے سب دیکھ لیا جائے گا، تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ کیا روز نامچے میں بھی درج نہ کروں؟ میرا خیال ہے کہ فی الحال اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کیجئے، یہ پہلا آدمی ہاتھ آیا ہے، بے حد رازداری کی ضرورت ہے۔ میں اپنے طور پر اس معاملے کو دیکھوں گا۔ تو پھر یہ رسید بھی غیر ضروری ہے، انچارج بولا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ انچارج نے اینکو کی رسید چاک کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ فریدی حمید کو اپنے آفس میں لایا۔ حمید خاموش تھا، راستے میں دونوں کے درمیان کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہتھ کڑیوں سمیت لنکن کی پچھلی سیٹ پر تھا اور اس کے برابر سعد آباد تھانے کا ایک کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا۔ کانسٹیبل کے رخصت ہوتے ہی فریدی نے اس کے ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں اتاری اور قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا بولا، اب ہونٹوں کے ٹانکے توڑ دو۔ ہمیشہ دوسروں کی ہمدردی میں مار کھائی ہے، حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، غیر ضروری باتوں سے احتراز کرو۔ صبح سے قاسم کی فکر میں تھا، وہ گھر سے یہی ہینڈ بیگ لیے ہوئے نکلا تھا، خلاف معمول پیدل ہی ایک طرف چل پڑا۔ میں نے بھی موٹر سائیکل وہیں چھوڑ دی اور اس کا تعاقب کرنے لگا۔ ایک جگہ اس نے ایک راہگیر کو روکا اور بیگ سے ایک اینک نکال کر اسے تھما دی۔ پھر وہ بیگ کا زپ کھینچنے ہی نہیں پایا تھا کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ بیگ میں بہت سی اینکیں دکھائی دی اور میں بکھلا گیا۔ میں نے سوچا اگر اس بیگ سمیت دھر لیا گیا تو ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا، لہذا میں تاک میں رہا کہ کسی مناسب سی جگہ پر اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کر فرار ہو جاؤں۔ ایک بار موقع مل ہی گیا اور میں گلیوں سے گزرتا ہوا دوسری سڑک پر جا پہنچا۔ میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا تھا کہ میری شکل اچھی طرح ذہن نشین کر سکتا۔ بہرحال میں موٹر سائیکل تک پہنچنے نہیں پایا تھا کہ سعد آباد تھانے کے انچارج نے اپنے کچھ کانسٹیبلوں کے ساتھ مجھے گھیر لیا۔ ہوں، فریدی نے طویل سانس لی اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو۔ او کرنل، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہوں ہوں، فرمائیے۔ اگر تمہارا یہی قیدی حیرت انگیز طور پر غائب ہو گیا تو کل کے اخبارات اس وقت کی تصویر چھاپیں گے جب وہ گرفتار کیا جا رہا تھا۔ فریدی نے جواب میں کچھ کہنے سے قبل اپنا فون ڈکٹیٹنگ کمپیوٹر سے منسلک کر دیا اور پھر بولا، تم مطمئن رہو میرے دوست، قیدی غائب نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ فریدی ریسیور رکھ کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کے متحرک پرزوں کی ہلکی سی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر اس کے ایک خانے سے ایک چھوٹا سا کارڈ باہر نکل آیا۔ کارڈ پر اس فون کے نمبر موجود تھے جس سے کال آئی تھی، اور اس کے بعد 3 منٹ کے اندر ہی اندر معلوم ہو گیا کہ فون کس کے نام پر الاٹ ہے۔ حمید اس دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ دفتن فریدی نے اس سے کہا، تمہیں کم از کم 2 گھنٹے تک محکمے کے لاک اپ میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد کوئی اور اسی میک اپ میں تمہاری جگہ لے گا۔ یہ میری زندگی کا انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہے، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مد مقابل سنگ ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا شاطر ابھی ابھی اس نے دھمکی دی تھی کہ تمہارا قیدی غائب ہو گیا تو کل کے اخبارات میں اس وقت کی تصویریں شائع ہو جائیں گی جب اسے حراست میں لیا جا رہا تھا. اوہو, سعد آباد کے انچارج سے پوچھ گچھ کی جائے تو بالآخر یہی معلوم ہوگا کہ کسی نے خاص طور پر اس کی توجہ تمہاری طرف مبذول کرائی تھی. اور میری دانست میں یہ مناسب نہ ہوگا, حمید بولا. قطعی نہیں. فون نمبر کس کا ہے؟ ایک سرمایہ دار عورت کا. شہر میں ایک ہی ہے, مادام شہرزاد. تم ٹھیک سمجھے, لیکن سنگ اتنا احمق نہیں ہو سکتا. میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھہرو بتاتا ہوں. فریدی نے فون کی طرف ہاتھ بڑھا کر وہی نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا جو کمپیوٹر نے فراہم کیے تھے. ریسیور کان سے لگائے کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا, پھر حمید سے بولا, لائن ڈیڈ ہے, دوسری طرف گھنٹی نہیں بج رہی. اس کے بعد اس نے ایکسچینج سے رابطہ قائم کر کے معلوم کیا تھا کہ مذکورہ فون خراب ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کی مرمت نہیں ہوئی. پھر کمپیوٹر نے وہ نمبر کیوں دیے؟ حمید نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا. یہ اس طرح ممکن ہے کہ سنگ کی کار خاص کسی فون سے ہوئی ہو, اس نمبر کے فون کے میٹر سے کنیکٹ کر دی گئی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آپریٹر بھی سنگ کے لیے کام کر رہا ہے. فی الحال یہی کہا جا سکتا ہے, فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا. اچھا, اب حوالات کی طرف تشریف لے چلیے. اس نے دوبارہ حمید کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں اور لاک اپ کی طرف لے چلا. آہستہ آہستہ اسے کہتا جا رہا تھا, رات سے پہلے شاید تمہاری گلو خلاصی نہ ہو سکے. میں کہتا ہوں یہ خطرے سے خالی نہ ہوگا. کیوں؟ اگر سنگ ڈی آئی جی کو کسی طرح مطلع کر دے کہ قیدی میک اپ میں ہے تو. تم ٹھیک کہتے ہو, فریدی چلتے چلتے رک گیا, پھر ہنس کر بولا, اب تمہارا ذہن جاگتے رہنے پر مصر ہے. اس نے حمید کی ایک ہتھکڑی نکال کر اپنے بائیں ہاتھ میں ڈال لی اور لاک اپ کا راستہ چھوڑ کر پارکنگ شیڈ کی طرف چل پڑا, مگر لنکن کی بجائے محکمے کی ایک گاڑی کے قریب پہنچ کر رکا تھا. ڈرائیور نے بڑے ادب سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور دونوں اندر بیٹھ گئے. ماڈل ٹاؤن, فریدی نے ڈرائیور سے اس وقت کہا جب گاڑی کمپاؤنڈ کے پھاٹک سے باہر آ رہی تھی. اچانک گاڑی کے ڈیش بورڈ سے کہکہے کی آواز آئی اور دونوں بے ساختہ چونک پڑے. بے بسی, ڈیش بورڈ سے کہکہے کی آواز. محکمے کی عام گاڑیوں میں ٹرانسمیٹر نہیں تھے, پھر یہ آواز کیسی؟ لیکن ان کی حیرت جلد ہی رفع ہو گئی. ڈیش بورڈ سے آواز آئی, کرنل فریدی, یہ تمہارے محکمے کی گاڑی نہیں ہے, ذرا میری ذہانت کی داد دو. میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری کال ریسیو کرنے کے بعد تم یہی کرو گے. مسٹر سنگھ ہی, حمید زور سے چیخا, کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں سن رہا ہوں کیپٹن حمید, ڈیش بورڈ سے آواز آئی. یہ میری کم عقلی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ کرنل صاحب تو مجھے لاک اپ ہی کی طرف لے جا رہے تھے. کچھ بھی ہو, ڈیش بورڈ سے آواز آئی, وارننگ, یہ ڈرائیور ہے تو آدمی ہی, لیکن اسے مشینی آدمی سمجھو. اگر تم نے اسے روکنے کی کوشش کی تو گاڑی دھماکے کے ساتھ تباہ ہو جائے گی. فریدی اپنے اور حمید کے ہاتھ سے ہتھکڑیاں نکال رہا تھا. حمید نے اس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی تشویش نہ دیکھی. ہتھکڑیاں نکال لینے کے بعد وہ سگار سلگانے لگا تھا. گاڑی تیزی سے سڑکیں ناپتی رہی. ڈیش بورڈ سے پھر آواز آئی, کرنل فریدی, کیا تم مجھے منہ لگانا پسند کرو گے؟ دل تو نہیں چاہتا مگر خیر, فریدی نے لاپرواہی سے جواب دیا. تم اب تک ان دونوں عورتوں سے کیا معلوم کر سکے ہو؟ کچھ بھی نہیں. پھر انہیں روکے رکھنے کا فائدہ کیا؟ یہ فائدہ کم ہے کہ تم ان قریب میرے ہتھے چڑھنے والے ہو. شاید یہ تمہارا آخری سفر ہو کرنل فریدی. جب سے پیدا ہوا ہوں آخری ہی سفر میں ہوں. اچھی بات ہے, تم دیکھ ہی لو گے. مسٹر سنگ, حمید نے ہانک لگائی, تم کیا کہنا چاہتے ہو کیپٹن؟ ان اینکوں میں سے ایک بھی میرے ہاتھ نہ لگ سکی. تم کیا کرو گے اینک؟ تمہارے آس پاس کرنل فریدی کے علاوہ اور کون پایا جاتا ہے؟ میں تو اب تمہارے ہی پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور میرے ہی پاس آ رہے ہو، فریدی نے حمید کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، حالات قابو سے باہر نظر آ رہے تھے۔ گاڑی ایسے راستوں سے گزر رہی تھی جہاں ٹریفک کنٹرول کے سگنل نہیں تھے، اس لیے ابھی تک کہیں بھی گاڑی کے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ حمید نے اونچی آواز میں فریدی سے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ رات کے کھانے میں کسی قدر تبدیلی ضرور ہونی چاہیے۔ ہاں رات کا کھانا دوپہر کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ہیلو کرنل فریدی، ڈیش بورڈ سے آواز آئی، کیا کوئی تدبیر سوج گئی ہے؟ مجھے تو وقت پر ہی سوجتی ہے سنگ، فریدی نے کہا۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آخر اینکوں والے گھٹیا پن کی کیا ضرورت تھی؟ ہے کرنل، تم اسے گھٹیا پن کہتے ہو، ڈیش بورڈ سے آواز آئی۔ مہذب دنیا کے لیے اس سے بڑا کمینہ پن اور کوئی نہیں۔ میں کمینہ پن میں بھی حسن تلاش کر لیتا ہوں کرنل۔ اچھی بات ہے، میں دیکھوں گا کہ تم کتنے حسن پرست ہو۔ اوہو، تو کیا میری ضیافت کا انتظام کرو گے؟ بہت بڑی ضیافت۔ شکریہ کرنل فریدی، میں اپنی بہترین دعاؤں میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ گاڑی اب شہر کے ایک ایسے علاقے میں داخل ہو رہی تھی جہاں بڑے تاجروں کے گودام تھے۔ شہرزاد کا تحفظ اس کی ذمہ داری تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ اسٹڈی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اچانک پھر فون کی گھنٹی بجی، اس نے ریسیور اٹھایا۔ اس بار فریدی کی آواز سنائی دی، جہاں ہو وہیں ٹھہرو، عمارت کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، میں آ رہا ہوں۔ بہت بہتر جناب عالی، حمید نے ٹھنڈی سانس لی۔ پھر 10 منٹ کے اندر ہی اندر وہ وہاں پہنچا تھا۔ کیا تم شروع سے اب تک یہیں رہے ہو؟ فریدی نے سوال کیا۔ ہاں، وہ مجھے یہیں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ کیا یہ فون ٹیپ کیا جاتا رہا ہے؟ اس وقت سے جب اسی نمبر سے سنگ کی کال آئی تھی تو آپ نے اس کی اس وقت کی گفتگو سنی ہوگی؟ میں نے نہیں، دوسروں نے سنی تھی اور فوراً ہی مجھے اطلاع دی تھی۔ اوہو، تو کیا آپ کو پہلے ہی سے خدشہ تھا؟ نہیں، لیکن میں تمہیں یہاں تنہا تو نہیں چھوڑ گیا تھا۔ چھوڑ ہی کیوں گئے تھے؟ حمید نے جھنجھلا کر پوچھا۔ محض اس لیے کہ تم شہرزاد سے کچھ معلومات حاصل کر سکو، لیکن اس سے پہلے ہی سنگ اسے اٹھا لے گیا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے یہ بھی سنگ کا بلف ہو۔ بلف؟ حمید نے حیرت سے دہرایا۔ میرے ساتھ آؤ، کہہ کر وہ ایک دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اسٹڈی میں اندھیرا چھا گیا۔ ٹھہرو، فریدی نے حمید کا بازو پکڑ کر آہستہ سے کہا۔ حمید کا ریوالور بگلی ہولسٹر سے نکل آیا تھا، دفتن ایک نسوانی چیخ سناٹے میں گونجی۔ حمید نے آواز کی سمت بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، باہر نکلو، فریدی آہستہ سے بولا۔ اسی دوران میں اس کے ہاتھ سے حمید کا بازو چھوٹ گیا تھا۔ حمید انداز سے نکاسی کے دروازے کی جانب بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ناک کے راستے منوغبات پھیپڑوں میں اتر گیا ہو۔ دم گھٹنے لگا، قدم لڑکھڑائے اور وہ فرش پر آ رہا۔ گرتے گرتے سر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تھا، اسے ہوش نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ پھر وہ بری طرح جھنجھوڑا نہ جاتا تو شاید قیامت کی خبر لیتا۔ بوکھلا کر آنکھیں کھول دی، پھر ہڑبڑا کر اٹھ بھی بیٹھا، کیونکہ اس طرح جھنجھوڑنے والی شہرزاد تھی۔ تمہیں میری خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ وہ غضبناک انداز میں کہہ رہی تھی۔ حمید نے کچھ اور زیادہ بوکھلا کر اس کے بستر سے چھلانگ لگائی۔ شہرزاد شب خوابی کے لباس میں تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی بیدار ہوئی ہے۔ تو کیا وہ اسی بستر پر اس کے ساتھ ہی خراتے لیتا رہا ہے؟ لیکن خود اس نے تو جوتے تک نہیں اتارے تھے۔ خدا وندہ، وہ سر پکڑ کر رہ گیا اور پھر دل ہی دل میں سنگ ہی کو ایک گندی سی گالی دی۔ دھمکیاں اور سانپ، شہرزاد مسلسل سیکھے جا رہی تھی۔ میں ابھی ہوم سیکرٹری کو فون کرتی ہوں، تم نے سمجھا کیا ہے؟ میری بات بھی تو سنیے۔ شٹ اپ، کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ آپ اپنی ہی کوٹھی میں ہیں؟ حمید نے اسی کے انداز میں چیخ کر کہا۔ شہزاد اس طرح چیخی جیسے ابھی تک ہوش میں نہ رہی ہو. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی. تو تم کمینے مجھے کہاں لے آئے ہو؟ وہ اتنے زور سے چیخی کے کھانسیوں کا دورہ پڑ گیا. محترمہ ہوش میں آئیے، پچھلی رات آپ مجھے اپنی نشست کے کمرے میں بٹھا کر کہاں غائب ہو گئی تھی؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر غرائی. اب مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے. جیسے ہی میں اسٹڈی سے اندر گئی تھی کسی نے میرا گلا گھونٹ دیا تھا، پھر مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا. اور اب مجھ سے سنیے کہ میں ایک گھنٹے تک اسٹڈی میں تنہا بیٹھا جھک مارتا رہا تھا، پھر اچانک بجلی غائب ہو گئی تھی، ساتھ ہی کسی عورت کی چیخ سنائی دی تھی. پھر مجھے بھی یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اور یہ دیکھیے میں اسی لباس میں ہوں جس میں آپ نے مجھے اپنی اسٹڈی میں دیکھا تھا، لیکن آپ سلیپنگ سوٹ میں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حادثہ مجھے آپ ہی کی کوٹھی میں پیش آیا تھا. کیا تم سب کچھ سچ کہہ رہے ہو؟ دفتن وہ نرم پڑ گئی. محترمہ میں ایک ذمہ دار آفیسر ہوں، حمید نے خشک لہجے میں کہا. وہ نڈھال سی ہو کر بستر پر بیٹھ گئی. حمید نے گھڑی دیکھی، 8 بج رہے تھے، تو یہ دوسرا دن ہے، اس نے سوچا، اور پرتشویش نظروں سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگا. وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. کرنل کے اس ریمارک سے آپ نے اتفاق نہیں کیا تھا کہ آپ پچھلی رات خائف تھی؟ اس نے اسے مخاطب کیا. شہزاد سر اٹھا کر مغموم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، میں خائف نہیں تھی، مغموم تھی. وہ میرے سیکرٹری ہی نہیں، ایک اچھا دوست بھی تھا، اور وہ 1 لاکھ روپے کی رقم کس کی تھی میں نہیں جانتی. میرا خیال ہے کہ آصف صاحب ذاتی طور پر اتنے مالدار نہیں ہو سکتے، یہ اس کا نجی معاملہ تھا. سچی بات محترمہ، ورنہ گلوخلاصی ممکن نہ ہوگی. میں سمجھی، شہزاد دوبارہ بفر کر بولی، تو تم لوگ مجھ سے کسی بات کا اعتراف کرانے کے لیے یہاں لائے ہو؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، میرا باس آپ کو اپنے دفتر میں طلب کر کے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. اسے اس کی پرواہ نہیں ہو سکتی کہ بعض منسٹروں سے بھی آپ کے دوستانہ تعلقات ہیں. شہزاد پھر کسی سوچ میں پڑ گئی. حمید کی نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. میں جواب چاہتا ہوں محترمہ، میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ آصف کو کوئی بلیک میل کر رہا تھا، اور وہ مطلوبہ رقم لے کر وہاں گیا تھا. تفصیل کا علم مجھے نہیں، بہرحال وہ رقم آپ ہی نے فراہم کی تھی. کیا کسی کے لیے رقم فراہم کرنا جرم ہے؟ نہیں تو، لیکن خیر چھوڑیے، سوال تو یہ کہ یہاں ہماری موجودگی کا کیا مقصد ہے؟ میں کیا جانوں؟ حمید خاموش ہو گیا. وہ فریدی کے بارے میں سوچنے لگا تھا. کیا اس پر بھی یہی گزری ہوگی؟ دفتر بائیں جانب سے کسی کی آواز آئی، معزز مہمان 10 منٹ میں ناشتے کے لیے تیار ہو جائیں. دونوں چونک پڑے، اور حمید کے کچھ بولنے سے قبل ہی شہزاد نے چیخ کر کہا، میں ذرا اپنے میزبان کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں. ناشتے کی میز پر آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، آواز آئی. آخر ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حمید نے بھنا کر پوچھا. اس بار اس نے سنگ ہی کی آواز پہچان لی تھی. اگر مجھے خدشہ ہوتا کہ مادام شہزاد سے پہلے تم ہوش میں آ جاؤ گے تو ہرگز ایسی غلطی سرزد نہ ہوتی. تم آخر ہو کون؟ شہزاد جھلا کر چیخی، لیکن اس کے سوال کا جواب نہ ملا. حمید کمرے کا جائزہ لے رہا تھا. کپڑوں کی الماری کھول کر شہزاد کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتا ہوا بولا، یہ شاید آپ کے ملبوسات ہیں. وہ تیزی سے الماری کی طرف جھپٹی تھی. ہاں ہاں میرے ہی ہیں، اس نے کہا، اور حمید کو گھورنے لگی. شاید آپ اب بھی یہی سوچ رہی ہیں کہ یہ ہماری ہی کسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. کیا میں یہ سوچنے میں حق بجانب نہیں ہوں؟ وہ جھلا کر بولے. کچھ دیر بعد شاید آپ کا انداز فکر بدل جائے، حمید نے کہا، اور باتھ روم کی راہ لی. واپسی پر شہزاد دوسرے ملبوس میں نظر آئی. وہ دروازہ باہر سے مقفل معلوم ہوتا ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا. ظاہر ہے کہ ہم کسی کے قیدی ہیں، حمید خشک لہجے میں بولا. ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازہ کھولا. یہ ایک باوردی ملازم تھا. ناشتہ جناب عالی، اس نے کسی قدر خمیدہ ہو کر کہا. اچھا حمید نے موجود مہمانوں کی سی شان سے اپنے سر کو جنبش دی. ملازم انہیں ایک وسیع ڈائننگ روم میں لایا. میز پر ایک شخص ان کا منتظر تھا جس پر نظر پڑتے ہی شہرزاد دروازے ہی میں چھٹک گئی. زرد فتنہ وہ خوفزدہ انداز میں ہکلائی. سنگ ہی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. ہوں تو آپ اسے پہچانتی ہیں؟ حمید نے طویل سانس لے کر پوچھا. نہیں تو ابھی آپ نے کچھ کہا تھا. نہیں تو کیا اب یہ میز آپ دونوں کے قریب ہی پہنچانی پڑے گی؟ سنگھی نے مسکرا کر پوچھا. نہیں تو ہم آ رہے ہیں پیارے میزبان. حمید نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور شہرزاد کا بازو پکڑ کر بولا، چلیے محترمہ. وہ لڑکھڑاتی ہوئی میز تک پہنچی تھی. میری خوش قسمتی ہے کہ شہر کی دو معزز ہستیوں کا میزبان بننے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، سنگ نے بڑی لجاجت سے کہا. لیکن حمید نے محسوس کیا کہ شہرزاد بری طرح کانپ رہی ہے. میں تو تمہاری سعادت مندی کے مقصد سے واقف ہوں، لیکن مادام نے کیا قصور کیا ہے؟ حمید نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا. مادام اچھی طرح واقف ہیں، سنگ ہی شہرزاد کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا. میں کچھ نہیں جانتی، سنگ ہی کہکا لگا کر بولا. خیر آپ لوگ ناشتہ کیجئے محترمہ، حمید نے شہرزاد کی طرف دیکھ کر کہا. شہرزاد نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے سامنے والی پلیٹ سیدھی کی تھی. ناشتے کے دوران میں خاموشی رہی. اس کے بعد حمید کو پائپ اور پرنس ہنری کا تمباکو پیش کیا گیا. پائپ نیا تھا. بہت بہت شکریہ، حمید سنگ کی طرف دیکھ کر مسکرایا. لیکن میں مادام شہرزاد کے سیکرٹری کے قتل کی وجہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا. یہاں اس بات کا کیا موقع ہے؟ شہرزاد جھنجھلا کر بولی. اوہو میں سمجھا. کیا سمجھے؟ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے، حمید نے سنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا. یہ میرے لیے قطعی اجنبی ہے، لیکن کچھ دیر پہلے آپ نے اسے زرد فتنہ کے نام سے یاد کیا تھا. یہ جھوٹ ہے. پھر اس نے کیوں کہا تھا کہ مادام یہاں اپنی موجودگی کے مقصد سے بخوبی واقف ہیں؟ اسی سے پوچھو کہ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی. اچھی بات ہے، تم ہی بتاؤ، حمید نے سنگ کی طرف دیکھ کر کہا. بتا دوں؟ سنگ شہرزاد کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا. کیا بتا دو گے؟ یہی کہ میں آصف کو بلیک میل کر رہا تھا. میں نے اس سے 100,000 طلب کیے تھے، لیکن وہ رقم کے ساتھ ہی ایک خنجر بھی لایا تھا، اس لیے میرے ہاتھوں قتل ہو گیا. اتنے میں پولیس آ گئی اور مجھے وہاں سے خالی ہاتھ بھاگنا پڑا. اور کیوں نہ خالی ہاتھ بھاگتا، وہ نہ صرف خنجر ساتھ لایا تھا بلکہ کرنسی بھی جیلی تھی. حمید اس دوران میں سنگ کی بجائے شہرزاد کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا تھا. سنگ کے خاموش ہوتے ہی اس نے شہرزاد کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلکیاں دیکھی اور وہ تڑ سے بولی، مجھ پر اس کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ اب میں 100,000 کی بجائے 200,000 لوں گا. سنگ مسکرایا. تم اسے بلیک میل کر رہے تھے، میرا کیا بگاڑ سکو گے؟ شہرزاد گرائی. لیکن حمید کو اس کی گراہٹ میں 100% تسنا محسوس ہوا تھا. آپ اس شخص کو اچھی طرح پہچانتی ہیں نا؟ سنگ نے حمید کی طرف اشارہ کر کے پوچھا. ہاں تو پھر فریدی اتفاقاً بچ نکلا، ورنہ وہ بھی اس وقت یہی نظر آتا. حمید نے اطمینان کا سانس لیا. میں نہیں سمجھی. میں آپ کو اپنی قوت دکھانا چاہتا تھا اور بس، کچھ دیر بعد آپ دونوں رہا کر دیے جائیں گے. تو تم زبردستی مجھ سے 200,000 وصول کرو گے؟ شہرزاد آنکھیں نکال کر بولی. یقیناً آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ قانون کا ایک محافظ بھی آپ ہی کی طرح میرا قیدی ہے. میں جب بھی چاہوں گا آپ کو دوبارہ قیدی بنا لوں گا. آپ کرنل فریدی اور اس کے اسسٹنٹ کی شہرت سے واقف ہی ہوں گے. دھمکی؟ اچھی بات ہے، میں بھی دیکھوں گی. سنگ کی طویل کہکہے سے کمرہ گونج اٹھا. کیا آپ بتا سکیں گی کہ آصف نے جیلی کرنسی کہاں سے مہیا کی؟ حمید نے شہرزاد سے خشک لہجے میں پوچھا. میں نہیں جانتی. خیر نہ جانتی ہوں گی، لیکن آپ اسے زرد فتنہ کے نام سے ضرور جانتی تھی. پلیز کیپٹن حمید، سنگ ہاتھ اٹھا کر بولا، فی الحال آپ دونوں ہی میرے قیدی ہیں، لہذا اپنا قانون اپنے پاس ہی رکھیے. اس قسم کے سوالات یہاں سے رہائی کے بعد کیجیے گا. ویسے بحیثیت زرد فتنہ میرا وزٹنگ کارڈ ملاحظہ فرمائیے. سنگ نے جیب سے کارڈ نکال کر حمید کی طرف سرکا دیا. اس کارڈ پر ایک طرف سنگ کی تصویر تھی اور دوسری طرف زرد فتنہ تحریر تھا. मादाम ने यही कार्ड आसिफ के पास देखा होगा। संग ने हमीद से कार्ड वापस लेते हुए कहा। हमीद ने जवाब तलब नजरों से शहजाद की तरफ देखा। हाँ, मैंने आसिफ के पास देखा था, लेकिन जेली करेंसी के बारे में कुछ नहीं जानती, उसने लापरवाही से कहा। अब मैं अपने मौजूद मेहमानों से इजाजत चाहूंगा, संग उठता हुआ बोला। इस कैद की मुद्दत तो बताते जाओ, हमीद ने तमस्कुर आमेज अंदाज में कहा। संग दरवाजे के करीब रुककर मुड़ा, चंद लम्हे हमीद को तेज नजरों से देखता रहा, फिर बोला, अपने कुछ मामला निपटाने के बाद ही तुम दोनों से भी समझूंगा। वो चला गया। दरवाजा बाहर से मुकफिल किया गया था। उन्होंने कुफल में कुंजी घूमने की आवाज सुनी थी। हमीद शहजाद की तरफ मतवज्जो हुआ, वो उसे अजीब नजरों से देखे जा रही थी। हमीद अंदाजा न कर सका कि उसके जहन में क्या है। तुम दोनों से उसके करीबी ताल्लुकात मालूम होते हैं, वो बिलआखिर मुस्कुराकर बोली। हूँ, क्या ख्याल है, उन 2 लाख में हमारा भी हिस्सा होगा? मैं यही सोच रही हूँ। वैसे मुझे अफसोस है कि हमारे ताल्लुकात पुराने नहीं, यकीन करो आज तुम मेरे महबूब होते। मैं 24 घंटे के नोटिस पर महबूब बनने की सलाहियत रखता हूँ। हाँ, तुम ऐसे ही हो, वो प्यार भरे लहजे में बोली। वो क्या 10 लाख तुम पर से निसार किए जा सकते हैं? बहुत खूब, तो आपको उस पर यकीन आ गया है कि मैं और मेरा बॉस भी इस रकम के हिस्सेदार होंगे? जहन्नम में झोंको, अगर ये हादसा पेश ना आया होता तो तुम भी मुझे ना मिलते। मेरा चीफ मुझसे ज्यादा खूबसूरत और तवाना है यकीनन, और इस काबिल है कि उसे किसी अजायब घर की जीनत बना दिया जाए, शहजाद ने तल्ख लहजे में कहा। मुझे ऐसे मर्द पसंद नहीं है जिन पर औरतें असर अंदाज ना हो सकें। तुम खुद सोचो ये कितना गैर फितरी है। इसलिए कुदरत ने उसे